خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا دل دیا ہے جس نے بھی وہ نادان نکلا، دل دیا ہے جس نے بھی وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جانے جانسار گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران پریشان نکلا، ساری دنیا کی خیرت درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ نارے شہبت میں نظر آئے تیرے دل کو، نارے شہبت میں نظر آئے تیرے دل کو، نور تقویٰ دل مومن میں درشاں نکلا، دل مومن میں درشاں نکلا، بعد موت تک ہوئی ہے
خاک سمجھا تھا جسے
لال نکلا پاک سمجھا دیسی لال نکلا بادلوں تل سمجھا دیسی لال نکلا زاہد خود جو تاکیر مما کے فسد پہ زاہد خود جو تاکیر مما کے فسد پہ عامل حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی سے ہم جو واعظ پہلے پڑھ رہے تھے اس کا عنوان تھا عالموں کی ضرورت. اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا اور کچھ حصہ رہ گیا تھا. جہاں سے رہ گیا تھا وہاں سے پڑھ کر سناتے ہیں. ارشاد فرمایا سو اول یعنی عقیدے, تو ان میں یہ تین عقیدے یعنی ایک خدا کو ماننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور تیسرے قیامت کو ماننا سب عقیدوں کی جڑ ہے. نمبر ایک خدا کو ایک ماننا, نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور تیسرے قیامت کو ماننا سب عقیدوں کی جڑ ہے. اور ان تینوں کا امن عام میں بڑا دخل اور اثر ہے. آپ نے اخلاق اور معاملوں کا تو امن عام میں دخل مان ہی لیا ہے,
اور اسی کے تسلیم کرنے سے یہ دعویٰ بھی ثابت ہو جائے گا. پہلے ایک مثال بطور نمونے کی عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اخلاق میں جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، ہمدردی کرنا، خود غرضی نہ کرنا سب داخل ہیں، اور دنیاوی انتظام کے قانون میں بہت بڑی چیزیں ہیں جن پر تمام کا تمام مدار ہے. لیکن واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اخلاق دو شخصوں میں پائے جائیں جن میں ایک تو خدا اور رسول کا قائل ہو اور قیامت کا بھی قائل ہو، یعنی حساب کتاب کا، اور دوسرا اس کا قائل نہ ہو، تو یقیناً دونوں میں بہت فرق ہوگا. یعنی خدا کو ایک نہ ماننے والے میں یہ اخلاق ایک خاص وقت تک پائے جائیں گے جب تک ان اخلاق پر عمل کرنے میں اس کا دنیا کا فائدہ اور نفع فوت نہ ہو، یا ان کے خلاف عمل کرنے میں دوسروں کو خبر ہو کر رسوائی اور بدنامی کا اندیشہ ہو، اس وقت تک وہ ان اخلاق پر عمل کرے گا. اور اگر کوئی ایسا موقع آ پڑے کہ ان اخلاق پر عمل کرنے سے دنیا کا ضرر ہوتا ہے اور ان کے خلاف کرنے میں کسی کو خبر بھی نہ ہو جس سے اندیشہ بدنامی کا ہو، تو اس وقت خدا اور رسول کے نہ ماننے والے کو کبھی ان اخلاق کے چھوڑنے کی پرواہ نہ ہوگی. ہم برابر دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بے دین بادشاہوں کا آپس میں عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس کی پابندی اسی وقت تک کی جاتی ہے جب تک اس میں اپنا نفع سمجھتے ہیں یا عہد کے خلاف کرنے میں اپنا ضرر اور نقصان ہوتا ہے، اور اگر خلاف کرنے میں اپنا ضرر نہ ہو تو عہد کو توڑنے میں بھی ذرا بھی پس و پیش اور تعامل نہیں ہوتا. یا فرض کرو کہ دو شخص ساتھ سفر کریں جن میں ایک کے پاس 1,00,000 روپے کے نوٹ ہوں اور دوسرے پر فاقے گزرتے ہوں، اور اتفاق سے وہ مالدار انتقال کر جائے اور غریب ساتھی کو ان نوٹوں کے لینے کا موقع ملے، اور چالاک بھی اتنا بڑا ہو کہ بے تکلف ان کو چلا سکے، اور اس مرحوم کے وارثوں میں بھی صرف ایک کم سن نابالغ بچے کو دے دینا چاہیے، اور نفس کا تقاضا یہ ہوگا، یہاں اسے کچھ مس پرنٹ ہے، اور نفس کا تقاضا یہ ہوگا کہ جب روپے کے رکھ لینے میں کوئی بدنامی نہیں، کسی قسم کا اندیشہ نہیں، نہ ہی حساب کتاب کا اندیشہ ہے، نہ خدا کا پکڑ کا اندیشہ ہے، ان کو کیوں نہ رکھ لیا جائے. اس کشاکشی اور اختلاف میں یہ نہیں سمجھتا کہ انسان کو نیری اخلاقی طاقت اس بڑی ہلاکت اور خیانت سے بچائے گی جب تک اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو. پس جس شخص کو نیری اخلاقی تعلیم ہوئی وہ ہرگز اس خیانت سے نہیں بچ سکتا. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. ایک مرتبہ لندن میں میرے کچھ پیسے کسی کو ایئرپورٹ پہنچانے گیا تھا، وہاں میری جیب سے کچھ پیسے یا تو کسی نے نکال لیے یا گر گئے، تو جب گھر آیا تو دیکھا کہ وہ پیسے نہیں تھے، کافی رقم تھی پاؤنڈ میں. تو میرے میزبان نے مجھ سے کہا کہ تم اس کی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کراؤ اور وہیں ایئرپورٹ کے تھانے میں رپورٹ کراؤ. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا، چھوڑو. کہنے لگے نہیں، یہاں پر بعض اوقات وہ یہاں کی پولیس ایسی پولیس نہیں ہے، وہ تحقیقات کرتے ہیں، کارروائی ضرور کریں گے، کیا پتا تمہاری قسمت کام کر جائے، مل جائے پیسے. تو خیر میں ان کے کہنے پہ چلا گیا پولیس اسٹیشن. جب پولیس اسٹیشن گیا تو وہاں یہاں کی طرح معاملہ نہیں ہے، وہاں تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ توجہ دی، اور وہ جو ان کا وہ ہوتا ہے لکھنے کا رجسٹر، رپورٹ لکھنے کا، وہ اس وقت کاؤنٹر پہ نہیں تھا، اس نے فوراً مائکرو فون پہ پورے تھانے میں اعلان کرایا کہ جس کے پاس بھی رجسٹر ہو فوراً یہاں لے آؤ. وہ فوراً ہی وہ رجسٹر بھی آ گیا، اور پھر اس نے میری پوری رپورٹ لکھی. رپورٹ لکھنے کے بعد جب سب کام ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہاں پیسہ کسی کا گر جائے اور کسی کو مل کوئی اس کو اٹھا لے تو وہ اسی کا ہوتا ہے، وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، وہ اپنا ہی سمجھتا ہے اس کو، اگر کوئی دیکھے نہیں تو جیب میں رکھ لیتا ہے، یہاں کوئی واپس نہیں دیتا. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. تو فرمایا کہ البتہ جو اخلاقی تعلیم کے ساتھ خدا اور قیامت کا بھی قائل ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. اور اسی قسم کا ایک واقعہ میرے ساتھ سنگاپور میں ہوا. وہاں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کام پہ جا رہا تھا تو دیکھا ہوا تیز چل رہی تھی، تو ایک یہ سنگاپورین آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور کچھ پکڑا ہوا بھی تھا موٹا سا بنڈل. وہ اچانک تیز ہوا جو آئی تو اس کے ہاتھ سے بنڈل چھوٹ گیا یا پھسل گیا، اور اس میں سے 100, 100 اور 50, 50 ڈالر کے نوٹ نکل کے سڑک پہ بکھر گئے. تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کی مدد کریں، اور جلدی سے اس کو پکڑ لے ورنہ ہوا نوٹوں کو بھگا لے جائے گی. مگر اس نے ہمیں منع کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ چور ہیں یہ, جو ان کے ہاتھ میں آ جائے گا لے جائیں گے. تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ اسلام میں ہماری کیا تعلیم ہے. ہم نے کہا باڑ میں جاؤ تو اڑے تمہارے نوٹ ہوا میں, ہمیں کیا ہے. پھر انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ حال ہے بیرونی ممالک کا. البتہ جو اخلاقی تعلیم کے ساتھ خدا اور قیامت کا بھی قائل ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہاں بچ گیا دنیا میں اور مجھے دنیا میں خیانت کا خمیازہ اگر بھگتنا نہ بھی پڑا تو قیامت میں ضرور ہی بھگتنا پڑے گا. اسی طرح مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ میرے پاس اکثر ایسے ٹکٹ آ جاتے ہیں جو ڈاک خانے کی مہر سے بالکل بچے ہوئے ہوتے ہیں. اگر میں اس کو استعمال کر لوں تو کوئی بھی باز پرس نہیں کر سکتا, کیونکہ اس وقت میرے پاس نہ ڈاک خانے والے ہوتے ہیں نہ کوئی دوسرا اور دیکھنے والا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ محض خدا کے خوف اور ڈر سے میں سب سے پہلے انہی کو چاک کر کے پھینک دیتا ہوں, اس کے بعد خط پڑھتا ہوں. ایسے ہی روزمرہ کے واقعات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دوسروں کے حقوق پوری حفاظت اور رعایت جب ہی ہو سکتی ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو. یہ مثال نمونے کے طور پر بیان کی, ورنہ غور سے معلوم ہوگا کہ تمدن یعنی دنیا کی آسائش انتظام کو کہتے ہیں. تمدن کے تمام قاعدوں میں اس کی ضرورت ہے کہ خدا رسول اور قیامت کو مانتا ہو. رسالت مآب رسالہ مآل التہذیب میں اس کو مفصل بیان کیا گیا ہے. وہ رسالہ دیکھنے کے قابل ہے. اس میں دکھلا دیا ہے کہ اس نئی بیہودہ تہذیب کا خراب نتیجہ دنیا ہی میں نظر آنے والا ہے, اور ایک خرابی کو لکھا ہے اور ختم پر ہر جگہ یہ کہہ دیتے ہیں فویل یومئذ للمہذبین, یعنی پس سخت عذاب ہوگا قیامت میں نئی تہذیب والوں کو. غرض امن عام اور تمدن اس وقت باقی رہ سکتا ہے جب اخلاق اور عادتیں درست ہوں, اور اخلاق کی کامل درستی جب ہو سکتی ہے جب عقیدے درست ہوں. بس امن اور اصلاح کے واسطے بھی عقیدوں کی درستی ضروری ہوئی. اب اعمال کا دخل امن عام میں سمجھیے, یہ بھی انشاءاللہ اخلاق کی ضرورت مان لینے سے ثابت ہو جائے گا. سب کو معلوم ہے کہ اخلاق میں بڑی چیز تواضع ہے. اس کے نہ ہونے سے تمام عالم میں فساد پھیلتا ہے, کیونکہ فساد کی بنا اور وجہ نا اتفاقی تکبر اور بڑائی سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اگر تکبر نہ ہو اور آپ مجھ کو بڑا مانیں اور میں آپ کو بڑا مانوں تو نہ اتفاقی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. تو اتفاق اور اتحاد کے لیے تواضع اور عاجزی پیدا کرنے اور تکبر کو مٹانے کی ضرورت ہے, اور اس تواضع کی عادت نماز سے خوب ہوتی ہے. نفس کا یہ خاصہ ہے کہ اگر اس کو ذلت نہ سکھلائی جائے تو اس میں فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے, اور نماز میں اول ہی سے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے سکھا دیا جاتا ہے. تو جو شخص پانچ وقت زبان سے اور دل سے اللہ اکبر کہے گا اور اعضائے ظاہری سے رکوع سجدہ بھی کرے گا, زمین پر ناک اور پیشانی رکھے گا, وہ کیوں کر اپنے کو بڑا سمجھے گا؟ اگر کہو کہ اس سے تو یہ ہوگا کہ اپنے کو خدا سے بڑا نہ سمجھے گا, لیکن دوسروں سے بڑا نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں, تو جواب یہ ہے کہ ناتجربہ کاری کا اعتراض ہے. دیکھو اگر تحصیلدار اپنی حکومت کے جوش میں تحصیلداری کر رہا ہو اور اچانک لیفٹیننٹ گورنر اس کے اجلاس میں آ جائے تو اس وقت تحصیلدار کے ذہن سے تحصیلداری کا خیال بالکل نکل جاتا ہے. اگر کوئی اس وقت اس کو حضور بھی کہہ دے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کسی نے گولی مار دی. اب سمجھو کہ جس کے دل میں خدا کی عظمت اور بڑائی ہوگی وہ اپنے کو چیونٹی سے بھی کمزور اور حقیر سمجھے گا, کیونکہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں پر بھی حکومت قائم نہیں رہتی. تو اللہ اکبر کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے تکبر کی جڑ بالکل کٹ جاتی ہے. اس کے بعد نا اتفاقی کا جاتا رہنا ضروری اور لازمی ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نمازی لوگ جو ہے وہ کم جھگڑالو نا اتفاقی نا چاہتے ان میں کم ہوتی ہے. اور روزے سے حیوانیت کی قوت ٹوٹتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کہ اس سے زکوٰۃ لینے والے کے علاوہ اور دوسروں کو زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. حاتم تائی سے بوجہ سخاوت کے سب کو محبت ہے, اور اتفاق کی بنا اور وجہ یہی محبت ہے. تو دیکھو زکوٰۃ کو اتفاق میں کتنا بڑا دخل ہے. اسی طرح حج میں غور کیجئے کہ اسی میں ساری دنیا کے آدمی ایک شغل میں ایک زمانے میں ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں, اور تمام تکبر اور بڑائی کے سامان سے خالی ہو کر ایک عظیم الشان اور بڑے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, جس کو اتفاق اور اتحاد میں بڑا دخل ہے. جیسا اوپر ذکر ہوا اور اسی اتفاق کا اثر ہے کہ حاجیوں کے مجمع میں واردات بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرے مجموعوں میں جو حاجیوں کے مجمع سے کچھ بھی نسبت نہیں رکھتے بہت سے حادثے ہو جاتے ہیں. البتہ کسی کو شاید بدوؤں کی شکایت ہوگی سو اصل میں ان کا مقصود لوٹ مار نہیں ہے بلکہ وہ ایک درجے میں حاجیوں کی بے پرواہی کا بدلہ لیتے ہیں. ان کی حالت بالکل یہاں کے گاڑی بانوں کی سی ہے کہ اگر گھاس دانہ زیادہ دے دیا اور نرم برتاؤ کیا تو خوش ہیں ورنہ پھر دیکھیے کیسے پاؤں پھیلاتے ہیں. پہلے زمانے میں بدو ہوا کرتے تھے وہ حاجیوں کے ساتھ بدسلوکی کر جاتے تھے کوئی لیکن اب تو الحمدللہ وہاں ایسا امن و امان ہے وہاں آدھی رات کو بھی کوئی اکیلی عورت چلی جائے تو اس کو کوئی چھڑنے والا نہیں ہے نہ ہی کوئی لوٹ مار ہے وہاں. ایسے ہی اگر بدھوؤں کی خاطر مدارات کی جائے ان کو انعام کے طور پر کچھ زیادہ دے دیا جائے تو وہ بہت آرام پہنچاتے ہیں. اور یہ جو سننے میں آتا ہے کہ بدھو پتھر مار کر مال چھین لیتے ہیں تو اول تو ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے بھی تو ایسے بدھوؤں کے ہاتھ جو اس قافلے میں نہیں ہوتے بلکہ اس وقت جنگلوں کے باہر کے ڈاکو دیہات کے لوگ پھیلے رہتے ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جبکہ حاجی خود اپنی حفاظت نہ کرے کہیں قافلے سے آگے پیچھے رہ جائے. غرض حج کو اتفاق اور امن میں بڑا دخل ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حج کا ایک عمل تواضع پر ہے. اب رہی معاشرت یعنی طرز زندگی سو تأمل اور غور سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جتنے طریقے ناجائز ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں جن سے تکبر ٹپکتا ہے. مثلا ناجائز وضع اور لباس سے شریعت نے منع کیا ہے سو جتنے ناجائز لباس ہیں ان سب میں تکبر اور بڑائی ہے. اور جو لوگ شریعت کے خلاف وضع رکھتے ہیں وہ غور کر لیں کہ اس وقت ان کے دل کی حالت کیا ہے اور اس حالت کو یاد رکھیں اور پھر ایک ہفتہ شریعت کے موافق وضع اور لباس اختیار کر کے اس کا اثر دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق معلوم ہوگا. بس شریعت کے موافق لباس اختیار کرنے سے تواضع پیدا ہوگی اور اس سے اتفاق اور امن حاصل ہوگا. یہ تو سمجھ میں آنے والی تقریر ہے. اب دوسری تقریر اور ہے جو ان تینوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے. بس اسی طرح اعمال میں بھی خاصیت ہے اور عقائد میں بھی اور معاشرت میں بھی اور وہ یہ ہے کہ ان سب سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے جس کو ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. وہ حدیث یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده یعنی مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان تکلیف نہ پائیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یتجشأ فقال اقصر من جشائک فان اطول الناس جوعا یوم القیامۃ اطولهم شبعا فی الدنیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا تو فرمایا اپنی ڈکار کو کوتاہ یعنی مختصر کر یعنی ڈکار نہ لے اس لیے کہ قیامت کے دن بڑی بھوک رکھنے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے. ان صاحب کا نام وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور اس وقت وہ نابالغ تھے. اس نصیحت کے بعد انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہ کھایا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. رات کو کھاتے تو صبح کو نہ کھاتے اور صبح کو کھاتے تو رات کو نہ کھاتے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا اور اگر چپکے سے کوئی بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. مشروطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہجرت مدینہ طیبہ کے بیان میں جب 13ویں سال نبوت بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چکی آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحاب کو اجازت ہجرت مدینہ طیبہ کی فرمائی. اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا. ایک دن سرداران کفار قریش مثل ابو جہل وغیرہ دار الندوہ میں کے قریب خانہ کعبہ کے ایک مکان مشاورت کا تھا جمع ہوئے اور بعد گفتگو بسیار کے سب کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب مجتمع ہو کر رات کو محمد کے مکان پر جا کر محمد کو قتل کر دیں. نعوذ باللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنی ہاشم کے آپ کے حامی ہیں, سارے قبائل قریش سے طاقت و مقاومت کی نہیں رکھ سکتے, بے ضرور خون بہا پر راضی ہو جاویں گے اور ہم لوگ بے تکلف دیت ادا کر دیں گے. اللہ تعالی نے آپ کو اس راز سے مطلع فرما دیا اور حکم ہوا کہ آپ بھی مدینہ منورہ کو ہجرت کر جاویں. آپ شب کو گھر میں تھے, کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا. آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور بقدرت خداوندی کسی کو نظر نہ آئے, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہمراہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا چھپے. یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے. بعد آپ کے غار میں داخل ہونے کے مکڑی نے جالا غار کے منہ پر پور دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کر دیے. کفار نے جب یہ دیکھا کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جاتا یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا, اور کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے, اس غار میں نہ ٹھہرتا. یہ کہہ کر کفار پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محافظت کے لیے تار عنکبوت اور بیضہ کبوتر سے ایسا کام لیا کہ صدہ ذرائے آہنی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکلتا. قصیدہ برزہ کے اشعار ہیں آگے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سے لوگوں نے بیماری کا شکایت کی ہے, اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. میرا مسئلہ